بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم.
ابھی حضرت والا ہمارے پیر و مرشد شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مقدہ کا بیان سن رہے تھے. حضرت نے اس میں ایک بات فرمائی تھی کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو آپ کے ارشادات کو جو وہ فرما سکتے ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے. پھر حضرت نے اس کی ایک مثال میں ایک بات فرمائی کہ اگر کسی نے یہ جملہ کہا کہ کیا کہا آپ نے کیا کہا, فرمایا اگر یہ جملہ لکھا ہوا ہے تو صرف اس جملے کو لکھنے سے اگر کوئی پڑھے گا تو مفہوم وہ کیسے سمجھے گا. فرمایا جس نے دیکھا ہو تو وہی اس کے مفہوم کو بتا سکتا ہے کہ کہنے والے نے یہ جملہ کس کیفیت میں کہا. جیسے حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے جو اس میں بات فرمائی تھی دو چیزوں کا ذکر کیا تو اس وقت حضرت نے خود یہ ادا فرمائی تھی, وہ کیا فرمایا کہ جیسے کان پر رکھ کر ہاتھ کہا کیا کہا, تو اس کا مطلب کہ دوبارہ کہیے, یہ حضرت نے خود کر کے دکھایا تھا. اور فرمایا دوسرا یہ کیا آنکھیں نکالی سینے کو یوں کیا کیا کہا. اب الفاظ وہی ہے, الفاظ وہی ہے لیکن معنی بدل گئے کہ اگلے نے کہا کہ اب یہ غصے کی کیفیت میں یہ بات کہی ہے. تو اسی تکرار کا مزہ لینے کے لیے یہ کہ حضرت نے ایسے کان پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ کیا کہا, اور دوسرا کہ آنکھ نکال کے ایسے ذرا سینہ تان کر فرمایا کیا کہا, تو کیفیت بدل گئی. تو یہی ہے وہ بات کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحبت اٹھانے والے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی, آپ کی حالات اور کیفیات کو دیکھا, تو اس لیے دین اس واسطے کے بغیر دین سیکھا نہیں جا سکتا. دوسری بات, اللہ رب العزت کا یہ جو ارشاد جیسے نقل کیا, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ استغفروا ربکم, اپنے رب سے استغفار کرتے رہو. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو یہ استغفروا امر ہے, امر بنتا ہے مضارے سے, اور عربی گرامر کے اعتبار سے جو مضارے ہوتا ہے اس میں دو زمانے ہوتے ہیں, حال اور استقبال یعنی پریزنٹ اور فیوچر. تو فرمایا کہ یہ امر جو بنتا ہے یہ مضارے سے بنتا ہے, لہذا اس کے اندر بھی استمرار ہوگا, تسلسل ہوگا, کنٹینیویشن ہوگا. کیا مطلب؟ استغفروا ربکم کا ترجمہ یہ ہوا کہ اپنے رب سے مغفرت مانگتے رہو. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو ہم چونکہ خطا کار ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نا کہ کلو بنی آدم خطا, کہ آدم کا بیٹا, ہر آدم کا بیٹا کثیر الخطا ہے, یعنی فعال کے وزن پر فرمایا کہ کثیر الخطا ہے, یعنی بار بار خطا اور گناہ کرنے والا ہے. اور فرمایا کہ وخیر الخطائین التوابون, بہترین خطا کار وہ ہے جو تائب نہیں تواب ہو. چونکہ جب وہ غلطی کے معاملے میں خطا ہے یعنی بہت گناہ کرنے والا ہے تو توبہ کرنے والا بھی بہت ہونا چاہیے, ایسے کو تیسا ہونا چاہیے نا کہ برابر کا معاملہ کرے. تو یہاں پر بھی فرمائے کہ استغفروا ربکم, اپنے رب سے مغفرت مانگتے رہو, چھوڑو نہیں. اور حضرت فرماتے تھے رب اس لیے فرمایا کہ رب سے محبت ہوتی ہے، رب سے محبت ہوتی ہے، رب کو اپنے مربع سے محبت ہوتی ہے، تربیت کرنے والے کو تربیت جس کی کرتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے، اور جس کی تربیت ہوتی ہے وہ اپنے تربیت کرنے والے سے محبت کرتا ہے. اس لیے فرمایا یہاں رب کا، رب کی صفت اللہ تعالی نے نازل کی. کیوں؟ اس لیے کہ اعتماد ہو کہ یار اب ہم کس سے معافی مانگیں گے، کس سے مغفرت مانگیں گے؟ اپنے رب سے، وہ تو ہمارا پالنے والا ہے. لہذا اس مغفرت مانگنے میں بھی محبت پیدا ہو جائے گی. اور آگے فرمایا انہ کانا غفارا، کہ وہ بہت بخشنے والا ہے. اور اس پر پھر آگے انعامات کا ذکر کیا. انعام، پہلا انعام تو یہ ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اس مغفرت کا انعام یہ ملے گا کہ بارش برسے گی. لہذا حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ اگر اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کرے تو اللہ تعالی رات میں ایسے بارش برسائیں گے کہ بندہ سو رہا ہوگا، آرام کر رہا ہوگا، رات کو بارش برسائیں گے، صبح آثار سے پتا چلے گا کہ بارش ہوئی ہے، اور اس کے دن بھر کے کاموں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ اطاعت اور فرما برداری کی برکت ہے. اور استغفار پر بھی یہی نعمت ملتی ہے. پتا چلا کہ بارشوں کا رکنا یہ بھی ہمارے گناہوں کا اثر ہے کہ جیسا نظر آتا ہے. تو پہلا انعام کیا ہے؟ بارش پر سکے. دوسرا انعام فرمایا یمددکم بی اموال و بنین، اللہ تعالی مال اور اولاد اس کو بڑھائیں گے. یہ دوسرا انعام ہے. حضرت والا رحمت اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالی نے یہاں کتنی ایک عجیب فرمایا کہ مال کو پہلے بیان فرمایا اور بنین کو بعد میں بیان فرمایا کہ مال دیں گے اور اولاد دیں گے. فرمایا کیونکہ نفسیاتی بات ہے نا، اور وہ نفسیاتی بات یہ کہ انسان کو فکر ہوگی اولاد ہوگی تو کھائیں گے کہاں سے. جیسے حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے ابھی جو جہد البلا کی جو تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا جو قول نقل فرمایا کہ جہد البلا سے مراد قلت المال و کثرت العیال ہے، کہ مال کم ہو اور اولاد زیادہ ہو. اب اسی سے فیملی پلاننگ کا ثبوت مل گیا نا، کہ اسی لیے کہتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں بھائی حضرت یہ جو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ ہمارے بزرگوں کے اقوال کو لے کے آتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن اس کا مقصد کیا ہے وہ نہیں، کس جگہ اس کو استعمال کرنا ہے. لہذا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات فرمائی، اور مرقات کے اندر ہے یہ بات، مشکات شریف کی شرح میں اس حدیث شریف کے تحت میں، جیسے ابھی ہم نے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی تقریر میں بات سنی. تو قلت المال و کثرت العیال یہ بھی خود ایک مصیبت ہے، لیکن اس مصیبت کا علاج بھی تو بتایا جا رہا ہے، اور وہ علاج کیا ہے؟ استغفار. کیونکہ قلیل العیال یہ ہونا مطلوب نہیں ہے، یعنی اولاد کم ہو یہ مطلوب نہیں ہے. لہذا اس کے معنی ہوں گے کہ اس کی کوئی نہ کوئی چیز، ہر چیز کا ایک حل موجود ہوگا. لہذا اس لیے یہ بات ہم سنتے رہتے ہیں علماء سے بھی، اور یہ بات ہے بھی کہ شادی اس سے کرو کہ جس کی اولاد زیادہ ہو. اب کیسے پتا چلے گا جس کی شادی نہیں، کیسے پتا چلے گا کہ اس کی اولاد کثیر عیال والی ہوگی؟ تو اس کے خاندان سے پتا چلے گا، کہ پتا چلا چاچے تائے مامے خالے سب کے ماشاءاللہ آٹھ آٹھ نو نو دس دس بچے ہیں، کیا بڑی زرخیز زمین ہے، اس سے پتا چلے گا. تو یہ مطلوب ہے، کثیر العیال ہونا یہ مطلوب ہے. لیکن اللہ تعالی نے اس کا جو حل فرمایا خود کہ یمددکم بی اموال، کہ استغفار کی برکت سے اللہ تعالی پہلے مال عطا فرمائیں گے. لہذا جس کو مال ملے، جس کو مال ملے پھر وہ اس کی فکر میں لگے کہ میں قلیل العیال ہوں، عیال میری اولاد کم ہو اور فیملی پلاننگ کروں. تو یہ فیملی پلاننگ تو درست نہیں ہے، کہ اپنی لغت کے اعتبار سے بھی یہ درست نہیں ہے. اگر فیملی پلاننگ کی لغت کو دیکھا جائے تو اس کے معنی اگر یہ کرنا کہ بچے کم ہو تو یہ معنی بھی درست نہیں ہے لغتن بھی. کیوں؟ کیونکہ لغت پلاننگ کہتے ہیں وسائل کو، ریسورسز کو یوٹیلائز کرنا، استعمال کرنا.
اب فیملی پلاننگ کا جو ترجمہ ہمارے یہاں کیا جاتا ہے, وسائل کو کاٹ دینا, ختم کر دینا, تو یہ تو خود ہی درست نہیں ہے, اپنی لغت کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہے. بلکہ پلاننگ کہتے ہیں کہ وسائل کو استعمال کرنا یا وسائل کو حصول کی فکر کرنا, اس کو پلاننگ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جناب, کچھ نہ کچھ اکنامکس وغیرہ تو آپ حضرات نے بھی پڑھی ہے نا. تو اب وسائل کو ختم کر دیا اور کہا کہ جناب کہ اب اس کی پلاننگ ہے, تو یہ پلاننگ درست نہیں ہے. بلکہ وسائل کو استعمال کرنے کی فکر کرنی چاہیے, اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ کم سے کم 10-12 بچے تو ہوں, اور ہر محکمے میں ہر بچے کو داخل کریں. بجلی بھی ہے, پانی بھی ہے, انکم ٹیکس بھی ہے, تاجر بھی بنائے, اور آخر میں حافظ مولوی ضرور بنائے. لیکن کیونکہ وہ جو سب کے سب کو جنت میں تو لے کے جائے, لہذا دنیا اور آخرت کی پلاننگ ہو گئی. ٹھیک ہے, جو اسباب تھے اس اسباب کو ختم کر دیا اور جناب کہہ رہے جی فیملی پلاننگ ہے, تو یہ درست نہیں ہے. اور بے شک واقعی بات ہے کہ اس کے لیے وہ جہد البلا کے طور پہ ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جہد البلا, وہ سخت مشقت آئی کیوں ہے؟ پتا چلا وہ جہد البلا اور وہ مشقت شدیدہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے. تو اصل پلاننگ تو یہی تھی کہ ترک معصیت کرتے, یعنی گناہ کو چھوڑتے اور استغفار اللہ تعالیٰ سے کرتے, تو پھر اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ وسائل عطا فرمائیں گے. اب آپ تصور کریں, حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی, جن کو عمر ثانی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے, کتنی مدت خلافت ہے آپ کی؟ 2.5-3 برس, صرف اتنی سی تاریخ ہے, سب دیکھ لیں اس کو. لیکن حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے عالم کہ 2.5-3 برس کی خلافت کا زمانہ لوگ زکات لے کے نکل رہے ہیں, زکات لینے والا کوئی نہیں ہے. بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ میں پانی پی رہے ہیں, دہشت گردی کا کوئی واسطہ نہیں ہے وہاں پر. کیوں؟ اس کی وجہ عدل ہے. اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا وہ جو انصاف, وہ تعلق مع اللہ کی جو دولت ہے, وہ جو شریعت کا نظام ہے, یہ اس کی وجہ وہ ہے. رضا عالم اتنی برکت, اتنی برکت. ہم اپنے پیارے شیخ دامت برکاتم سے اکثر یہ واقعہ سنتے ہیں نا کہ ایک بادشاہ سفر میں جا رہا تھا, جنگل میں جا رہا تھا, راستہ بھٹک گیا تو اپنے ساتھیوں سے جدا ہو گیا, تو ایک انار کے باغ میں پہنچا. وہاں ایک بوڑھا جو تھا وہ پیاس شدید, اس نے بھی مسافر دیکھا, اس نے عزت سے بٹھایا کہ ابھی بیٹھو. اس نے کہا پیاس لگی ہے, اس نے ایک فرمایا کہ انار توڑا اور انار توڑ کر اس کو نچوڑا تو گلاس بھر کے اس کو انار کا جوس دیا. اب اس نے پیا تو اس نے جب پیا تو اس نے کہا او ہو, اتنا یہ باغ میں اتنا جوس نکلتا ہے اور اتنی آمدنی ہے, چلو ان پر کچھ ٹیکس لگانا چاہیے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اب اس کے بعد اس کو پیاس تو تھی, اس نے کہا اچھا ایک گلاس اور دے دو مجھے. کہا وہیں سے اس نے انار توڑا, اب اس کو جو نچوڑا تو آدھا گلاس مشکل سے پورا ہوا. اب اس نے سوچا, اس نے پوچھا ارے بھائی یہ کیا, ابھی تم نے اس انار کو توڑا تھا, اس میں سے ایک گلاس بھر کے جوس نکلا اور وہیں سے دوسرا انار توڑا, یہ آدھا گلاس مشکل سے ہوا. تو اس بوڑھے نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بڑوں کی نیت میں خرابی ہو گئی ہے. تو وہ بادشاہ دل میں نادم ہوا کہ دیکھو یعنی میری نیت کا حاکم کی نیت کا اتنا اثر ہوتا ہے. لہذا آتا ہے کہ ایک خلیفہ تھا جو کہ عیاشی میں مبتلا تھا, بادشاہ تھا, تو اس کے زمانے میں قحط پڑا. وہ پریشان ہوا کہ میری عوام پریشان ہے, تو اس نے عوام کی پریشانی کی فکر اس کے ہوئی, تھا وہ گناہوں میں مبتلا. تو اس نے اس ایک کوئی اللہ والے تھے ان کو بلایا, ان سے درخواست کی کہ ایسا پریشان ہے کہ بتائے میں کیا معاشی اصلاحات کروں کہ یہاں کی معیشت میں ترقی ہو جائے. ذرا کچھ کوئی پیکج, اکنامک پیکج لے کر آئیں, ٹیکس پیکج اور لے کر آئیں کہ جس سے ترقی ہو جائے. تو ان اللہ والے نے عجیب بات فرمائی, انہوں نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت, یہ عوام کو جو پریشانی ہے یہ اصل میں آپ کی وجہ سے ہے. آپ اگر ان کے لیے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ ان پر فضل فرمائیں گے. لہذا واقعہ لکھا ہے کہ وہ بادشاہ نے اس کے دل پر چوٹ لگی, رات کو اٹھا, دو رکعت پڑھ کے اللہ سے رونے لگا, گڑ گڑایا. جو قحط کا وقت تھا ایسی بارش برسی کے بس. لگا بڑوں کی نیت کا بڑا اثر ہوتا ہے. تو اس نے دلی دل میں توبہ کی کہ دیکھو یار میری نیت کا اتنا اثر. اس نے توبہ کی کہ نہیں بھائی میں ان پر کوئی مزید ٹیکس نہیں لگاؤں گا. تو اس نے بادشاہ نے کہا اچھا چلو مجھے تھوڑا سا انار اور پلا دو. کہا اس نے وہیں سے ایک چھوٹا سا انار توڑا. انار توڑا حضرت والا دامت برکاتہم فرماتا ہے انار توڑا, اس کو نچوڑا. اب جو نچوڑا تو اتنا رس نکلا کہ گلاس سے بھی چھلکنے لگا. تو اس نے پوچھا کہ ارے یہ کیا, یہ تو انار بھی اتنا چھوٹا اور وہیں سے تو تم نے توڑا ہے. تو اس بوڑھے نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بادشاہ کی نیت درست ہو گئی ہے. تو میرے پیارے دوستو, حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کتنی مدت خلافت, 2.5 سے 2.75 برس, لیکن اللہ اکبر زکات لینے والا کوئی نہیں ہے ایسا عالم. اور بھیڑ اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں. لہذا واقعہ لکھا ہے ایک بزرگ کا کہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک بھیڑیے نے بکری پر حملہ کیا. تو فرماتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کا وصال ہو گیا. اللہ ایسی برکت تھی. تو اصل چیز ہے کہ جہد البلا کی وجہ کیا ہے کہ ہم پر مشقت کیوں آ رہی ہے, اس کی وجہ ہمارے گناہ یا ہماری نافرمانیاں ہیں. تو اس سے استغفار کریں تو اللہ تعالی نے گناہوں کی وجہ سے جو جو مصیبتیں آتی ہیں, بارش بند ہے, باغات سوکھ گئے, نہریں خشک ہو گئی, اولاد نہیں ہو رہی جناب, اولاد کے پریشانی مسائل, مالی معاشی مسائل ہے, معیشت کے مسائل ہے, اللہ تعالی نے کیا علاج فرمایا, عطا فرمایا ہم کو. استغفروا ربکم, اپنے رب سے مغفرت مانگو. بارش بھی برسے گی, اللہ تعالیٰ مال بھی دوگا, اولاد کی بھی انتظام اللہ تعالیٰ کر کے جائیں گے, اور جنات وجعل لکم جنات, تمہارے باغات ایسے باغات پھلیں گے پھولیں گے کہ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے قلوب کو نرم فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے قلوب کو استغفار کی طرف راغب فرمائے, اور توفیق توبہ بھی عطا فرمائے, اور ترک معصیت پر اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنے کرم سے ترک معصیت کی توفیق دے. اور یہی چیز ہے جو یہاں خانقاہ میں ہم آتے ہیں, گناہوں کو چھوڑنا, اور اچھے اخلاق میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان کے دل میں ندامت پیدا ہو کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں, کیونکہ یہ پہلا قدم ہے استغفار توبہ کا. تو پہلا قدم یہ ہے کہ اس کو یہ بات اس کے دل میں آئے کہ میں نے غلط کام کیا. کیونکہ آج مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم غلط کام پر تاویل دیتے ہیں. تو اچھے اخلاق میں یہ بات شامل ہے کہ انسان کے دل میں ندامت پیدا ہو کہ میں نے یہ نافرمانی غلط کام کیا ہے, پھر وہ ہوگی اس کے بعد اس کا توفیق توبہ. یہ بھی خود اچھے اخلاق میں ہے کہ انسان ایک گناہوں پر استغفار کرتا ہے, اللہ سے روتا ہے, گڑگڑاتا ہے, معافی مانگتا ہے, یہ خود ایک اچھے اخلاق میں شامل ہے, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کو نہایت پسند ہے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.